أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاه والسلام على اسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن ابي طالب. والصلاه والسلام على سيده المعصومه المظلومه الطاهره البتول بضعه الرسول فاطمه الزهراء سيده النساء العالمين. والصلاه والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرباح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سلام. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام، ماہ عزاداری سید الشہداء، موسم عزاداری کی آمد اور استقبال ہمارے قلوب پر چھایا ہوا غم کا اثر. شاید یہ وہ لطف ہے جناب سید الشہداء کا کہ جو الفاظ کا محتاج نہیں ہے. اگر قلب میں ولایت الہیہ کا کوئی باریک ترین اثر بھی موجود ہو، دو مہینے ایسے ہیں کہ جن کا اثر خود بخود انسان کے وجود پر اپنے اثر کو ظاہر کرتا ہے. ایک مہینہ ماہ مبارک رمضان، ہر وہ انسان کہ جو عبادت، اطاعت، خدا سے محبت کا کوئی ذرہ بھی اس کے قلب میں اگر موجود ہو، موسم کی سختیوں کے باوجود جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا ہلال طلوع کرتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی خاص رحمت الہیہ نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا. تمام تر ٹوٹی ہوئی قوتیں ایک مرتبہ مجتمع ہو جاتی ہیں اور انسان تمام تر قوت ایمانی کے ساتھ آمادہ ہو جاتا ہے بدترین حالات سخت ترین موسم میں بھی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے اب بحث میں نہیں جانا چاہتا, لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ نفخات الرحمانیہ, پروردگار کی رحمت کی نسیم چلا کرتی ہے. جس طرح سے باد نسیم صبح کے وقت چلتی ہے, اسی طرح سے پروردگار کی رحمت کی ہوائیں ہیں جو مختلف موسموں میں اور مختلف اوقات میں چلتی ہیں. اگر آپ کو باد نسیم صبح کا اثر حاصل کرنا ہے تو کچھ مقدمات چاہیے. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ آپ حالت بیداری میں ہو, حالت غفلت میں نہ ہو. جو سوتا رہ جاتا ہے اسے نہیں معلوم کہ صبح کی ہوا کا اثر کیا ہے, اس کی لطافت کیا ہے اور اس کے اندر کیا احساس پایا جاتا ہے. لیکن جو نماز صبح کے لیے بیدار ہونے کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے, تھوڑی سی دیر کے لیے زحمت کر کے اپنے آپ کو گھر سے باہر نکال کر کسی پارک کسی کھلی جگہ میں لے کر جاتا ہے تو خود بخود اس کو نسیم صبح کا اثر محسوس ہونے لگتا ہے. حتیٰ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم نسیم صبح کی کیفیات کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر بیان کر سکیں. جس نے صبح کی اس لطافت کا, نسیم صبح کی اس لطافت کا اثر محسوس کیا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ اثر قابل بیان نہیں. اگر نسیم صبح کا اثر قابل بیان نہیں ہے تو جب خدا کی رحمت کی ہوا چلتی ہوگی اور اس کا اثر مومن کے قلب پر پڑتا ہوگا تو وہ کیسے قابل بیان ہو سکتا ہے؟ بیان نہیں ہو سکتا, صرف احساس کا منظر ہے. لہذا ماہ مبارک کے رمضان میں بھی بیداری اور ذرا سی آمادگی, یہ دو شرطیں. آپ بیدار ہیں, نسیم صبح کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہیں, تھوڑا سا باہر نکلنا پڑے گا, نسیم صبح آپ تک خود بخود پہنچے گا. بس دو شرائط ہیں, ایک بیدار رہنا اور دوسرا آمادہ. جب نسیم صبح کے لیے یہ دو مقدمے ضروری ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پروردگار کی رحمت کی نسیم چل رہی ہو اور جو اس کی رحمت سے غافل ہیں اور سو رہے ہیں وہ ان کو جا کر بھی اپنا اثر دکھائے نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے جو آمادہ نہیں ہوتے, یہ رحمت کی نسیم ان کے پاس سے گزر جاتی ہے, نہ وہ اس کے اثر کو محسوس کر پاتے ہیں نہ اس سے کوئی استفادہ کر پاتے ہیں. لہذا ہم نے ماہ مبارک کے رمضان میں بھی کئی لوگوں کو دیکھا, کہنے کو مسلمان ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے, کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ماہ مبارک رمضان جیسا مہینہ آ کر گزر جاتا ہے وہاں کوئی خبر نہیں. دوسرا مہینہ کے جس میں پروردگار کی رحمت کی یہ ہوائیں, اور میں عقیدے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں, دلیل کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں, شاید ماہ مبارک کے رمضان سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ نسیم رحمت چلتی ہے ماہ محرم الحرام میں. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے بیداری, شرط کیا ہے؟ آمادہ. اب جو غفلت کی دنیا سے باہر نکلا ہوا ہے, جو مادی دنیا کو تھوڑی سی دیر کے لیے ترک کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتا ہے, یہ نسیم اس کے لیے ہے, یہ آثار اس کے لیے ہیں. جو آمادہ ہے کچھ دیر کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس گلستان میں جانا پڑے گا جسے فرش عزا کہتے ہیں, اور جب تم فرش عزا پر آؤ گے آمادہ ہو. اب کیا ہوتا ہے؟ جو آمادہ ہے, جو غفلت سے بیدار ہو چکا ہے, ابھی محرم پہنچا نہیں ہوتا، دلوں پر غم حسین کی تاثیر خود بخود اپنا اثر دکھانے لگتی، انسانی عقل درک نہیں کر سکتی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب اور اپنے خانوادے کے ساتھ کربلا میں خدا کے ساتھ معاملہ کیا طے کیا ہے، نہیں معلوم، انسانی عقل درک نہیں کر سکتی۔ لیکن محرم کی تاثیر جب بیدار قلوب پر پڑتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ سید الشہداء کا مقام عند اللہ کیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک شعر واقعا بڑا خوبصورت شعر، شاعر کا معلوم نہیں ہے مجھے، آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، واقعا بڑے خوبصورت شعر، آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں، واقعا تعجب کرتا ہوں، کیا واقعا اس مہینے میں ہمیں مومنین کے گریہ کے لیے مصائب کو طولانی کرنے کی ضرورت ہے؟ اس مہینے اور خصوصاً ان پہلی 10 شبوں کی تاثیر یہ ہے، آپ گھر کی تنہائی میں بیٹھے ہوئے صرف یہ سوچیں کہ محرم نزدیک ہے اور اپنے دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ یا حسین کہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک خود بخود جاری ہو جائے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سید الشہداء نے کون سا معاملہ طے کیا؟ بس رلانے کے لیے ہمیں، عزاداری کے لیے ہمیں، گریا کے لیے ہمیں صرف قلوب کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو صرف یہ سمجھانے، تھوڑی سی دیر، یہ وادی تخیل کی وادی نہیں ہے عزیزان من، یہ وادی احساس کی وادی ہے۔ جس قدر آپ کو محبت سید الشہداء سے ہے، اس محبت کا احساس اپنے قلب میں بیدار کر لیں، محرم کا مہینہ خود بخود برسات کے مہینے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا کیا سید الشہداء؟ قرآن سورہ مبارک حج 32 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، اس کا یہ شعائر کی تعظیم کرنا، فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کا باعث ہے۔ یعنی کیا؟ اگر انسان شعائر الہیہ کی تعظیم نہ کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے دل میں کبھی بھی تقوی الہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک مقدمہ عرض کروں گا تاکہ خصوصاً میرے نوجوان ساتھیوں تک میں مطلب کو پہنچا سکوں، عزاداری کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک مقدمہ علمی عرض کر رہا ہوں۔ قلوب کا تقوی کیوں ضروری ہے؟ مثلاً اگر میں متقی نہیں ہوں تو کیا میں جنت میں نہیں پہنچ پاؤں گا؟ البتہ بعض علماء نے یہاں بحث کی ہے کہ قرآن کی بعض آیات کا اشارہ اس مطلب کی طرف ہے کہ اگر انسان مراحل تقوی میں داخل نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ وہ جنت میں پہنچ ہی نہ پائے۔ میں تفصیلی بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں قرآن سے صرف ایک مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر زحمتوں کو تمام کروں گا۔ تقوی کیوں ضروری ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے تقوی کیوں ضروری ہے؟ سورہ مبارک آل عمران میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو۔ کیسا تقوی اختیار کرو؟ حق تقاتہ ہی، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہ تقوی کہ جو حق تقویٰ کہلاتا ہے کیوں ضروری ہے؟ فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہاں بحث اگر کی جائے تو گفتگو میں بہت گنجائش موجود ہے، لیکن قرآن ایک ایسے امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر ابتدائی طور پر بھی کسی بچے کے سامنے بھی یہ مطلب بیان کیا جائے تو وہ ایک دفعہ متوجہ ہو کر یہ ضرور کہے گا، مولانا ہمارے ہاتھ میں ہمارا مرنا تو ہے نہیں۔ اور خدا تاکید سے کہہ رہا ہے فلا تموتن، دیکھو ہرگز مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ تو اب ایک بچہ بھی مجھ سے آ کر یہ پوچھ سکتا ہے نا، مولانا مرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور جو شے اختیار میں نہ ہو خدا اس کا حکم جاری نہیں کرتا، جو اس کی شریعت کا قاعدہ اور قانون ہے۔ خدا نے کوئی حکم ایسا جاری نہیں کیا جو انسان کے ارادے اور اختیار کے دائرے سے باہر، لہذا کہیں پر بھی انسان کا اختیار اگر ختم ہو رہا ہو خدا اپنی شریعت کے حکم کو اٹھا دیتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ خدا کی رافت ہے، یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی لوگوں کے اوپر اپنی رحمت ہے کہ جہاں کہیں انسان کا ارادہ اور اختیار ختم ہوا خدا شریعت کے حکم کو اٹھا دیتا ہے۔ شریعت کا دائرہ انسان کے اختیار کے دائرے کے اندر ہے، لہذا موت ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے اختیار میں سے ہو، تو پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے دیکھو ہرگز مت مرنا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر نہیں کا تعلق مرنے سے نہیں بلکہ مسلمان ہونے سے۔ مراد کیا؟ مراد یہ کہ خدا یہ کہنا چاہتا ہے اپنے اسلام کو گارنٹی کرو، اپنے اسلام کو تضمین کرو، ضمانت ہونی چاہیے، تمہارا اسلام گارنٹیڈ ہو، ضمانت شدہ ہو۔ یعنی کیا؟ تمہارا اسلام اگر ضمانت شدہ ہو جائے، یعنی تمہیں یقین ہو اس بات کا کہ جب بھی موت آئے گی میں مسلمان ہوگا، تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کہیں پر بھی تمہیں کسی بھی حالت میں موت آ جائے، اگر تم مسلمان ہو تو پھر موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا اسلام گارنٹیڈ؟ میں اب ان مباحث میں نہیں جانا چاہتا، واقعاً مقامات عرفانیہ ہیں کہ جو جناب علی اکبر کے الفاظ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معروف مکالمہ جو آپ نے سنا ہوگا، کربلا کے راستے میں سید الشہداء گھوڑے پر سوار حالت میں کچھ دیر کے لیے آنکھ لگتی ہے اور جب بیدار ہوتے ہیں کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون، سید الشہداء کی زبان سے اس کلمے کا جاری ہونا حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں میں پڑتا ہے۔ آپ اپنا گھوڑا لا کر نہایتاً ادب کے ساتھ سوال کرتے ہیں، بابا یہ موقع یا بحث ہے یہاں پر عرفانی کہ حضرت علی اکبر کا یہ سوال سوال نہیں ہے بلکہ حضرت علی اکبر کی کیفیات عرفانیہ کو بیان کرنے کا مطلب ہے۔ جانتا ہے جو جوان کہ یہ شخص جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، یہ پروردگار کے ساتھ کمال اتصال کی منزل پر ہے، اور جو کمال اتصال کی منزل پر ہو اس کے لیے اس کلمے کا معنی کچھ اور ہے، جو جانتا ہو، جو معرفت رکھتا ہو۔ لہذا جب سوال کیا تو حضرت نے کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ہمارا یہ کاروان جاری ہے اور کوئی آواز دے رہا ہے کہ یہ اپنی منزل آگے کی جانب طے نہیں کر رہے بلکہ ہر قدم موت کے نزدیک ہو رہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد حضرت علی اکبر کا ایک کلمہ ہے، کمال اتصال کی منزل پر موجود حسین علیہ السلام سے آیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ کیوں جناب علی اکبر یہ سوال کر رہے ہیں؟ شاید جناب علی اکبر قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارا حق پر ہونا زیادہ مہم ہے، اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ تمہیں موت کب اور کہاں اور کیسے ہوگی۔ بابا حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں بیٹا حق پر ہیں۔ تو جملہ کیا ہے؟ کا پرواہ نہیں ہے، پھر موت ہم پر آتی ہے یا ہم موت پر جا کے گرتے ہیں؟ یہ پیغام ہے جناب علی اکبر کا تمام نوجوانوں کے لیے کہ اپنے حق کو، اپنے اسلام کو تضمین کرو. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے اسلام کو تضمین کرو تاکہ تمہیں جب بھی جہاں پر بھی موت آئے تو مسلمان ہو. یہ جو اسلام کو گارنٹی کرنا ہے یہ کیسے ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. جب تم نے تقوی کو اس کے حق کے ساتھ اختیار کیا، حق تقوی ادا کر دیا، تو اب اس کے بعد تمہارے اندر کوئی پریشانی نہیں رہنا چاہیے. تمہارا کام ہے تم اپنے تقوی کو بچا کر رکھو، حق تقوی ادا کرو، پھر اس کے بعد تمہارا اسلام خود بخود تضمین ہو جائے گا، گارنٹیڈ ہو جائے گا. پروردگار اس تقوی کو میں کہاں سے تضمین کروں؟ یہ کیسے ہوگا کہ مجھے یقین ہو اس بات کا کہ میرے اندر تقوی اپنی اس منزل پر پہنچ چکا ہے جس کا تو تقاضا کر رہا ہے. تو اب تقوی کا حق کیا ہے؟ تقوی کا حق یہ ہرگز نہیں ہے کہ میرے وجود سے تقوی ظاہر ہو رہا ہو، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے میں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روک رہا ہوں، محرمات الہیہ کی پابندی کر رہا ہوں، واجبات کو ادا کرتا ہوا دکھائی دوں. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ضروری کیا ہے؟ میں اپنی خلوت میں بھی کوئی حرام کام انجام نہ دے رہا ہوں، میں اپنی خلوت میں بھی کسی حلال اور واجب کو ترک نہ کر رہا ہوں. تو اب اگر میں کسی سے پوچھوں گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا حق کا تو قاتل ہی یہی ہے. عزیزان من، اصل تقوی وہ نہیں ہے جو انسان کے بدن سے ظاہر ہو، اصل تقوی وہ ہے جو اس کے قلب کے اندر موجود ہو. بس یہ حق تو قاتل ہی کیا ہے؟ وہی تقوی ہے جو قلب میں موجود ہو. پروردگار میرا قلب متقی کیسے بنے گا؟ فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تم اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا شروع کر دو، یہ شعائر کی تعظیم تمہارے دلوں میں اس تقوی کو پیدا کر دے گی. ایک مرتبہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو گیا تو پھر اس کے بعد تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موت کب اور کہاں تمہارے اوپر آئے گی. راستہ کیا ہے دل میں تقوی پیدا کرنے کا؟ پروردگار کے شعائر کی تعظیم کی جائے. عبادت میں اور تعظیم میں فرق کیا ہے یہ یاد رکھیے گا. عبادت مخصوص ہے پروردگار سے، مخصوص ہے پروردگار. عبادت کا ہر جو بھی جزو ہے جو عبادت میں شامل ہوتا ہے وہ مختص سے پروردگار سے. کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے جائز نہیں. لہذا اب ایک مسئلہ، ایک بحث ہے کہ ہم جاتے ہیں ائمہ کے حرم مطہر میں، ہم جاتے ہیں شبیہات ائمہ کے حرم کے، ہم جاتے ہیں علم کے سامنے، ہم جاتے ہیں دوسری شبیہات کے سامنے، اور بعض افراد بعض مقامات پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اب اسی وجہ سے ہمارے بعض اہل سنت برادران نے آ کر یہ کہا، جی آپ شرک کرتے ہیں. کیوں شرک کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ قبر کو سجدہ کرتے ہیں. ہمارا جواب کیا ہے؟ ہم نے کہا نہ ہم قبر کو سجدہ کرتے ہیں نہ صاحب قبر کو سجدہ کرتے ہیں. نہیں کرتے ہم. سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. حتی یاد رکھیے گا، سجدہ تعظیمی بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس سجدے کا اصل مسجود اور مقصود صرف خدا. اب سوال صرف یہ ہے کہ آیا مثلا قبر کی جانب رخ کر کے کوئی سجدہ کرنا، مستحب سجدہ انجام دینا، کیا یہ واقعہ شرک بنتا ہے یا نہیں؟ تب میرا آپ سے سوال یہ ہے سب سے پہلا کہ کیا وہ سجدہ جو پروردگار نے فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے کروایا شرک تھا یا نہیں؟ ابھی تو آپ صاحب قبر کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو آپ ایک اور شے کی بات کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی زندہ انسان کے سامنے سارے فرشتوں کو سجدہ کروا رہا ہے. کلہم اجمعین، سارے کے سارے جتنے بھی فرشتے ہیں. اور خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی فرشتہ ایسا نہیں تھا جس نے جناب آدم کو سجدہ نہ کیا ہو. فرشتے نے نہیں کیا، کوئی ایسا فرشتہ نہیں تھا کہ جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہو. اب مرحلہ کیا ہے؟ پوچھئے تمام عالم اسلام سے، سب پلٹ کر کیا کہیں گے؟ کہیں گے جناب آدم مسجود نہیں ہے، سجدہ اللہ ہی کی ذات کو تھا. فرشتوں کے لیے اللہ نے حضرت آدم کو اس سجدے کی سمت قرار دیا تھا. یہ بالکل وہی بحث ہے کہ اگر کوئی ہندو مثلا کسی کالے پتھر کو سجدہ کرے تو ہم اسے کہتے ہیں مشرک. کیوں کہتے ہیں مشرک؟ وہ ہم سے سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اگر کسی سیاہ پتھر کے سامنے سجدہ کروں تو تم مجھے کہتے ہو مشرک، اور خود اتنے بڑے کالے پتھر کے مکان کے سامنے سجدہ کرتے ہو. میں ایک پتھر کو سجدہ کر کے مشرک، تم اتنے بڑے پتھروں کے ڈھیر کو سجدہ کر کے بھی مسلمان، موحد۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم اسے پلٹ کر جواب یہی دیتے ہیں کہ جو سجدہ ہم خانہ کعبہ کی طرف کر رہے ہوتے ہیں وہ سجدہ پتھروں کو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لہذا خانہ کعبہ موجود ہو یا نہ ہو ہم نے اس کی طرف سجدہ کرنا سمت کا تعین ہے۔ اب ایک عام انسان سے آپ سوال کریں کہ کیا خانہ کعبہ کے پتھر افضل ہیں یا نبی افضل ہے، تو ہر کوئی پلٹ کر یہ کہے گا کہ یقیناً نبی کی ذات افضل ہے، پتھر کا وہ مقام نہیں ہے، پتھر کو اللہ نے صرف سمت کے تعین کے لیے رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ مقام اس کا ہے جو نامکان ہے، جسے مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اب مرحلہ صرف یہ ہے، اگر سمت سجدہ کالے پتھر کی طرف ہو تو اب کیا میں کوئی بھی کالا پتھر رکھ کر اس کی طرف سجدہ کر سکتا ہوں؟ نہیں، کسی کالے پتھر کی طرف نہیں کر سکتا۔ کیوں بھائی؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں جب اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ کالے پتھروں کا مکان ہے اس کی طرف سجدہ کرو، تو اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے نا کہ میں کسی بھی کالے پتھر کی طرف سجدہ کروں؟ نہیں، یہی فرق ہے جو ہمیں شرک سے بچاتا ہے، یہی فرق ہے جو ہمیں شرک سے نکالتا ہے۔ اب چاہے نبی ہو اللہ کا، چاہے پتھر ہو اللہ کی طرف سے، لہذا غور کیجئے گا، غور کیجئے گا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ عرض کر رہا ہوں، فقہی مسئلہ ہے، تمام عالم اسلام سے سوال ہے میرا، کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ ایک کالا پتھر جو بڑا قیمتی ہو، فرض کریں اس کی قیمت بھی زیادہ ہو، دنیا کا سب سے مہنگا کالا پتھر لے کر لے جا کر یہ کہوں کہ یہ آپ خانہ کعبہ میں نکال لگا دیں اور خانہ کعبہ کا ایک پتھر مجھے دے دیں، میں گھر لے جا کر اپنے پاس تبرکن رکھوں گا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ پورے عالم اسلام میں کوئی ایک مفتی آ کر مجھے کہہ دے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے۔ لیکن میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ایک انسان، کوئی ایک عالم آ کر مجھ سے یہ کہہ دے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، تم اپنے گھر سے لے جا کر پتھر لگا دو خانہ کعبہ میں اور خانہ کعبہ کا پتھر لے جاؤ اپنے گھر، کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ سارا عالم اسلام متفق ہو کر یہ کہے گا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے خانہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے لگا ہے، اللہ کے حکم سے لگا ہے۔ بس اگر سارا عالم اسلام جمع ہو جائے خانہ کعبہ کے ایک پتھر کو، بھی کر لو نا، اجماع کر لو، اجماع کر لو کہ یہ پتھر تمام مسلمان، جتنے عالم اسلام کے مسلمان ہیں، جتنے علماء ہیں، وہ سارے کے سارے آ کر اجماع کر لیں کہ یہ قیمتی پتھر ہم لگا دیتے ہیں خانہ کعبہ میں، اور خانہ کعبہ کا صرف ایک پتھر نکال کر تبرکن کسی اور جگہ لے جا کر رکھ دیتے ہیں، اس کو سجدہ نہیں کریں گے، لے جا کے رکھ دیں گے خالی۔ ایک پتھر آپ خانہ کعبہ میں نہیں لگا سکتے۔ کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کا ہر پتھر جناب ابراہیم و جناب اسماعیل نے خدا کے اذن سے لگایا ہے۔ تو اب مجھے مسلمان یہ صرف اتنا سمجھا دیں کہ جب تمہاری حیثیت یہ نہیں ہے کہ تم اجماع کر کے ایک پتھر اپنی مرضی سے، تم ایک پتھر نہیں لگا سکتے، تم ایک پتھر نہیں لگا سکتے، تو خلیفۃ الرسول، ایک پتھر انسان اپنی مرضی سے، تمام عالم اسلام جمع ہو کر ایک پتھر اپنی مرضی سے خانہ کعبہ میں نہیں لگا سکتا۔ بس یہ نہیں کیا، جہاں خدا نہ چاہے، جہاں خدا کا اذن شامل ہو جائے، خدا کسی اور کو آنے کے، حتیٰ اپنے نبی کو آنے کی جگہ نہ دے، وہاں پر امتی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ آ سکے؟ لہذا عزیزان من، یہ جتنے بھی مقامات ہیں، اب مثلا خانہ کعبہ، تو مرحلہ کیا؟ مرحلہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ سمت کو مشخص کر رہا ہے، لہذا اب اگر سمت میں مثلا کوئی شخص ہمارے ہاں کسی امام کی، کسی معصوم کی قبر کے سامنے یہ سوچ کر سجدہ کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب یاد رکھیے گا، پہلے فقہی مسئلہ بتا دوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، کہ آپ کے مستحب سجدے کے لیے قبلے کی طرف رخ کی کوئی شرط نہیں،
آپ کبھی بھی کہیں پر بھی بیٹھ کر اگر جگہ پاک ہے, حتیٰ وضو کی شرط نہیں ہے, آپ مستحب سجدہ انجام دے سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ سجدہ ہونا صرف خدا کے لیے چاہیے. اب میں یہی سجدہ کر رہا ہوں جو خدا کے لیے ہے, لیکن کسی ایسے کا واسطہ درمیان میں موجود ہے جو خدا کا مقرب ہے, یہ نیت کر کے سجدہ کر, پروردگار تجھے ہی کر رہا ہوں لیکن جانتا ہوں میری عبادتوں میں کوئی اثر نہیں ہے, اس کو واسطہ اور وسیلہ بنا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تو اس کی خاطر میری عبادتوں کو قبول کر لے. تو کسی بھی مقام پر یہ شرک کسی بھی طرح سے, جہاں پر سجدہ آپ خدا کے لیے انجام دے رہے ہیں. لیکن اب اس مرحلے میں تعظیم اور عبادت کو جو جدا کرنا ہے, وہاں مرحلہ یہ ہے, ہر وہ فعل عبادی جو مختص ہے اللہ کے ساتھ, لہذا رکوع کرنا کسی کے سامنے بھی جائز نہیں ہے, سجدہ کرنا کسی اور غیر اللہ کے سامنے جائز نہیں ہے. اب یہ مرحلہ نکال دیں تو اب اس کے بعد لیکن جو مرحلہ باقی ہے وہ ہے تعظیم کا. اب میں تمام عالم اسلام سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں تعظیم کیا ہے. آپ بتا دیجئے, ہم سے نہ پوچھ, آپ ہمیں ہر چیز پر شرک کا دعویٰ لگا دیتے ہیں, شرک کا فتویٰ تیار ہے جیب میں جب چاہاں جس کے اوپر لگا دیا آپ نے, لیکن آپ بتائیے, انصاف سے بتائیے آپ کہ آپ کے اپنے نزدیک عظمت کسے کہتے ہیں, تعظیم کیسے کی جاتی ہے. تو اب تعظیم کے اوپر علماء متفق ہیں کہ تعظیم کا تعلق عرف سے ہے. مثلا اگر کسی کہاں پر عرف کا میں کسی جگہ پر معروف یہ ہے کہ کسی کی عظمت کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا جاتا ہے تو یہ تعظیم ہے. کہیں پر کسی جگہ پر اگر بیٹھا رہنا تعظیم حساب ہوتا ہے تو وہاں پر بیٹھا رہنا تعظیم ہے. یہ مقامات ہیں. کسی عرف میں اگر کسی کو سلام ہاتھ اٹھا کر مثلا سلام کرنا یہ تعظیم سمجھا جاتا ہے تو تعظیم ہے. میں نے عرض کیا وہ تمام چیزیں نکال دیں جو عبادت سے, رکوع کرنا کسی کے لیے جائز نہیں, لیکن اگر کہیں تعظیم میں کسی کے لیے سینے پر ہاتھ رکھنا تعظیم ہے تو کہ یہ تعظیم شرک ہے. اگر آپ اس کو شرک قرار دے دیں گے تو تمام پورا پاکستان جانتا ہے کہ جب پاکستان کا پرچم گزر رہا ہوتا ہے صدر بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے, وزیر اعظم بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے, فوج کا سربراہ بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے. اب اس پرچم پاکستان کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے؟ آپ فوراً سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا سر کو خم کر دیتے ہیں. تب مجھے یہ بتائیے وہاں اگر کوئی تعظیم کرے تو شرک؟ اور تعجب کی بات ہے, تعجب کی بات ہے, آپ نام بدل دیں, علم کا نام اگر جھنڈا رکھ دیں تو کیا اس کی حیثیت بدل جاتی ہے؟ لفظ تو اعتبار ہوتا ہے, لفظ کی اعتبار سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ اگر پانی کو واٹر کہہ دیں گے تو کیا وہ کچھ اور بن جائے گا؟ اگر آپ پانی کو آب کہہ دیں گے تو کیا کوئی اور چیز بن جائے گی؟ اگر آپ پانی کو ماں کہہ دیں گے عربی میں تو کیا کوئی اور چیز بن جائے گی؟ نہیں ہے, رہے گا پانی ہی. چاہے آپ اردو میں کہیں, چاہے آپ فارسی میں کہیں, چاہے آپ انگلش میں کہیں, تو جھنڈے کا جب بھی معنی آپ عربی میں کریں گے سوائے علم کے کوئی اور لفظ آپ کو نہیں ملے گا. یا رایت کا نام لفظ رایت ملے گا یا علم, یہ دو لفظ ہیں جو کہ استعمال ہوئے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, پاکستان کا علم بن جائے تو جھکنا, احترام, تعظیم سب جائز ہو جاتا ہے. سید الشہداء کا علم نکل آئے تو مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو چیز تعظیم میں ہے خدا کہہ رہا, ہم تو نہیں کہہ رہے, خدا کہہ رہا ہے تعظیم کرو. اسی طرح سے یاد رکھیے گا, اگر کسی کلچر میں, اگر کسی معاشرے کے اندر کسی شے کو بوسہ دینا عظمت کا مقام سمجھا جاتا ہو تو وہاں پر تعظیم بوسہ دے کر کی جائے گی. اب سمجھ میں نہیں آتا, تمہارا کوئی بزرگ آ جائے, تبدیل کر دوں لفظ, اگر وہ بزرگ امریکہ سے آ جائے تو سارے آگے بڑھ بڑھ کر ہاتھ چوم رہے ہیں, میں اگر روضہ رسول کو بوسہ دے دوں؟ یہ معیارات ہماری سمجھ میں نہیں آتے. اگر معیار قائم کرنا ہے تو ایک جگہ کرو, وہ جو وہاں سے آ رہا ہے وہ مشرک ہے, اس کا بوسہ لینا باعث عزت ہے اور روضہ رسول کا بوسہ لینا شرک بن جائے. تو عزیزان من, جتنا بھی تعظیم, اب اللہ کیا کہہ رہا ہے, میرے شاعر کی تعظیم کرو. یہ شاعر کیا ہے, شاعر کسے کہتے ہیں, ایک بڑی مفصل بحث اور واقعاً ہونی چاہیے. علمی طور پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شاعر کسے کہتے ہیں. لیکن آج چونکہ نہ موقع ہے نہ محل ہے اور نہ مقام ہے, لیکن میں اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا تاکہ میرے نوجوانوں کے ذہن میں بات رہ جائے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ورنہ میرے پاس گفتگو بہت ہے. دوبارہ تاکیدن آپ کو یہ کہوں گا، شعائر سے متعلق علمی بحث کو حتماً اپنے لیے واضح کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ شعائر کہتے کسے ہیں۔ یہ مسئلہ آپ کے لیے حل ہوگا تو بہت سارے مسائل خود بخود آپ کے لیے حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ شاعر کسے کہتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن لفظ شعائر جو جمع ہے اس کی واحد کیا ہے؟ شعیرہ۔ نکلا کس سے ہے؟ شین عین رے، شعر۔ اسی سے لفظ شعر ہے جو آپ اشعار کی صورت میں سنتے ہیں، شاعری کی صورت میں سنتے ہیں۔ یہ سارے ایک ہی مادے سے ہیں، جس کا مرحلہ کیا ہے، مادہ کیا ہے؟ شین عین رے۔ عرب کیا کہتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں کہ یہ مادہ جہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے اصل کیا ہوتی ہے؟ باریکی اور دقت۔ لہذا انسان کے ظاہری اعضاء میں سب سے زیادہ جو باریک عضو ہے وہ اس کے بال ہوتے ہیں۔ ظاہری اعضاء میں سب سے زیادہ باریک کیا ہوتا ہے؟ اس کے بال۔ لہذا باریکی کی وجہ سے بالوں کو عربی میں شعر کہا جاتا ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ شعر کو شعر کیوں کہتے ہیں، شعار کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ اپنی جگہ پر، لیکن اصل مادہ کیا ہے؟ باریکی۔ لہذا اسی مادے سے ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے جو کہلاتا ہے شعور۔ یقیناً کہیں نہ کہیں یہ لفظ آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ علم اور شعور میں کیا فرق ہے؟ یہ مرحلہ اگر سمجھ میں آ جائے گا تو شاید میری گفتگو آسان ہو جائے اور مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ علم اور شعور۔ علم کیا ہے؟ کسی بھی شے کی معلومات اگر آپ کے ذہن میں موجود ہیں یہ علم ہے۔ شعور میں کب تبدیل ہوتا ہے؟ علم کا یوصل الیہ بوجہ دقیق تدقۃ الشعر، جب کسی بھی شے کے بارے میں آپ کی معلومات اتنی دقیق اور اتنی باریک ہو جائیں، گویا بال کی باریکی کی طرح سے آپ کسی شے کو جاننا شروع کر دیں، تو پھر آپ شعور کے مرحلے میں آ جاتے ہیں۔ میں ایک آسان مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ آ سکے۔ مثلا کراچی شہر کی پیچیدہ ٹریفک نظام، پیچیدہ سڑکیں، پیچیدہ گلیاں۔ آپ کے ہاں شاید پیچیدگی اتنے نہیں ہیں، آپ اندرون شہر جائیں گے تو آپ کو شاید اندازہ ہو جائے۔ کبھی آپ لاہور یا پشاور چلے جائیں تو وہاں پر اندرون شہر جو ورلڈ سٹی ہے، پتلی پتلی گلیاں، پتہ نہیں کون سی گلی کہاں جا رہی ہے، نہیں معلوم۔ اب اگر آپ کو اجمالی طور پر پتا ہے کون سی جگہ کہاں پر ہے، تو آپ کے پاس علم ضرور ہے، شعور نہیں۔ یہ شعور کیا ہے؟ یہ شعور ہوگا۔ میں اس کی مثال کبھی کبھار یہ دیا کرتا تھا، ایک زمانے میں زیادہ آسان تھا سمجھانا۔ کراچی میں حالات آئے دن خراب ہو جایا کرتے تھے، تو میں نے کہا خراب حالات میں کس گلی سے نکل کر کہاں پہنچنا ہے۔ جس کو یہ پتا ہے اس کا مطلب اس کو کراچی کی گلیوں کا شعور ہے، اور جس کو میری طرح سے صرف مین مین سڑکیں یاد ہیں اس کو علم تو ہے، شعور نہیں۔ یہ جو فرق ہے اگر اس کو آپ نے درک کر لیا تو آپ غور کیجئے گا۔ شعور کا مرحلہ کیا ہے؟ اتنی باریکی سے کسی شے کو سمجھ لینا، شعور کے مرحلے تک پہنچا دینا۔ اب شاعر کیا کرتا ہے؟ بس یہاں آسانی کے ساتھ سمیٹ کر گفتگو کروں گا۔ شاعر اس شے کو کہتے ہیں، ایسی علامت کو کہتے ہیں جو کسی شے کے علم کو علم کے مرحلے سے نکال کر شعور کے مرحلے میں داخل کر دے۔ یہ کام شعائر کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے شعائر کی تعظیم کرو۔ تو بس اس کا مطلب شعائر پہچاننا پڑے گا۔ پروردگار یہ شعائر ہیں کیا؟ ایک دو مثال اگر دے دے گا تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب قرآن نے جو مثالیں دی میں ان میں سے صرف ایک کا ذکر کروں گا اور گفتگو کو تمام۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ من کا معنی کیا ہے؟ یہ بھی شعائر میں سے ہیں، اور بھی شعائر ہو سکتے ہیں۔ اب اگر صفا اور مروہ کا شعائر ہونے کی وجہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو باقی شعائر کو ڈھونڈنا خود بخود آسان ہو جائے گا۔ اب شعائر جب اللہ نے کہا کہ صفا اور مروہ میرے شعائر میں سے ہیں، تو کیا صفا اور مروہ کو دیکھنے کے بعد یا اس کے درمیان صحیح کرنے کے بعد اللہ کی طاقت اور قدرت علم سے شعور کے مرحلے میں پہنچ جاتی ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جائے صفا اور مروہ کو دیکھے اور پھر اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت اس کے لیے مرحلہ طے کرے، کیا علم سے نکل کر شعور کے مرحلے میں آ جائے؟ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ صفا اور مروہ تو چھوٹی چھوٹی سی پہاڑی ہے، ہمارا بلوچستان ایسی پہاڑیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. اگر صفا اور مروہ پہاڑ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے شاعر ہوتے تو شاید کیٹو اور ماؤنٹ ایورسٹ کا زیادہ حق تھا کہ اللہ تعالیٰ ان دو پہاڑوں کے بارے میں کہتا کہ ان الکیٹو بل ماؤنٹ ایورسٹ من شاعر اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی خدا آپ کو نصیب کرے اور آپ جا کر اگر کیٹو اور ماؤنٹ ایورسٹ کو نیچے سے بھی دیکھیں گے تو آپ کے قلب کی گہرائی سے سبحان اللہ خود بخود نکل آئے گا. سوال یہ ہے کہ اتنی با عظمت پہاڑیوں کو اللہ نے اپنے شاعر میں سے قرار نہیں دیا، دو چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں، اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ صفا اور مروہ پہاڑی ہونے کے اعتبار سے شاعر نہیں ہے. بس پہاڑ ہونے کے اعتبار سے شاعر نہیں ہے. اگر اللہ نے قربانی کو اپنے شاعر میں سے کہا تو اللہ کے بکری کو دیکھ کر کسی کے دل میں عظمت پیدا نہیں ہوتی، گائے کو دیکھ کر کسی کے دل میں عظمت پیدا نہیں ہوتی. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان چیزوں کے اندر شاعر ہونے کی کوئی کیفیت موجود نہیں ہے. یہ میرا گھر میں کھڑا ہوا بکرا، یہ شاعر اللہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو حج کی قربانی قرار دیا یہ شاعر اللہ بن جائے گا. تو اب مجھے بتاؤ نا کہ اس کے اندر کیا ایسی چیز آ گئی جس نے میرے بکرے کو کھڑے کھڑے شاعر اللہ بنا دیا. بھئی میرا اپنا گھر کا بکرا تھا لیکن جیسے ہی میں نے اس کو حج کی قربانی قرار دیا شاعر اللہ بن گیا. اب جیسے ہی یہ شاعر اللہ بنا میں کیا کر سکتا؟ میں اس کو اب لاٹھی مار سکتا ہوں؟ نہیں مار سکتا. کیا میں اس کے اوپر سواری کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. کیا میں اس کو مسخرہ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. کیا میں اس کا کان کاٹ سکتا ہوں؟ نہیں کاٹ سکتا. بھائی کیوں؟ میرا ہی تو بکرا تھا. کہا جیسے ہی تم نے اس کو حج کی قربانی سے نسبت دی اس نسبت نے اسے شاعر بنا دیا. تو صفا اور مروہ میں کیا ہے؟ کہ پہاڑ میں کچھ نہیں ہے، ایک واقعے سے مربوط ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی خاطر ایک نبی کی بیوی نے، زوجت النبی ہے، جو ہم سے کہتے ہیں کہ غیر معصوم کی پیروی جائز نہیں ہے، اس سے پوچھو کہ جناب حاجرہ کی پیروی کیے بغیر تیرا حج مکمل ہوتا بھی؟ جناب حاجرہ کی پیروی کیے بغیر تیرا حج مکمل ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر تیرا حج ایک خاتون کی پیروی کے بغیر حج نہیں ہو سکتا تیرا، تو جناب حاجرہ اگر بہت مقام تلاش بھی کر لو گے تو صرف اپنے زمانے کی سیدۃ النساء ہے. اپنے زمانے کی سیدۃ النساء کوئی کام کر دے تو اس کی پیروی واجب ہو جاتی ہے. تو وہ جو پوری کائنات کے لیے سیدۃ النساء بنا کر بھیجی گئے، پوری کہانی کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ ایک خاتون نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اور اپنے بچے کو اس صحرا میں رکھنا قبول کیا. اب میں پورے عالم اسلام سے کہہ رہا ہوں، کسی کے اندر جرات ہو تو وہ آ کر یہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خانوادے کو ہلاکت میں ڈالا. ہے کسی میں جرات جو آ کر یہ کہہ سکے کہ حضرت ابراہیم کو کیا ضرورت تھی اپنی بیوی اور اپنے بچے کو صحرا میں ایسی جگہ چھوڑ دینا جہاں نہ پانی ہے نہ دانا ہے؟ تو پس سمجھ میں آیا تمہاری عقل جہاں پر ختم ہوتی ہے معصوم کا عمل وہاں سے شروع ہوتا ہے. لہذا معصوم کو عقل کے ذریعے سے نہیں تولا جا سکتا، معصوم کے عمل سے عقل کو بنایا جاتا ہے، عقل سے معصوم کے عمل کو سمجھا نہیں جاتا. لہذا جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دے، لہذا یاد رکھنا حسین اپنے ساتھ جن بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، جن خواتین کو لے کر جا رہے ہیں، وہاں کربلا کی ابتدا اس وادی میں ہوئی تھی جسے آج تم مکہ کہہ رہے ہو، اس کی ابتدا ہے. لہذا اب کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، صرف ایک ماں نے اور ایک بیٹے نے خدا کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ کیا ہوا؟ خدا نے ان کی اس قربانی کو قبول کیا۔ خدا نے اس کو قبول کرنے کے بعد وہاں پر پانی کے چشمے کو جاری کیا، جو جگہ آباد نہیں تھی خدا نے اس کو آباد کر دیا، قربانی کو قبول کر لیا کر لیا۔ یہی بچہ جوان ہوگا، جوان ہونے کے بعد بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری لیے جوان بیٹے کو لے کر جا رہا ہوگا۔ میں پھر پورے عالم اسلام کو چیلنج کرتا ہوں، کیا ابراہیم کا عمل اپنے بیٹے کو ہلاک کرنے کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ کون سا دین، کون سی شریعت، کون سا آئین یہ سمجھاتا ہے؟ بس یاد رکھنا، حضرت ابراہیم کے تمام عمل جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر لے جا کر ادھورے چھوڑ دیے، یہ ادھورا پن اس مسلمانوں کو، یہ ادھورا پن قرآن پڑھنے والوں کو، یہ ادھورا پن حج کرنے والوں کو بار بار للکار کے یہ کہہ رہا ہے، یہ چھری گلے پر چلی کیوں نہیں؟ یہ چھری کے نیچے دمبا آ کیوں گیا؟ اور پھر وہاں پر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے اس فدیے کو قبول کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو بدل دیا کس سے؟ ذبح عظیم سے۔ اب مجھے واقعا اس مسلمان کے عقل پر حیرانگی ہوتی ہے کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ دمبا ذبح عظیم تھا، کیونکہ یہ جنت سے آیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے عقل استعمال کرو، جنت سے آیا ہوا دمبا کیا واقعا یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ زمین پر موجود کسی نبی سے افضل ہو جائے، وہ اس کا فدیہ قرار پا جائے؟ دیکھو تو صحیح کس کو خدا ہٹا رہا ہے، اس کی جگہ کس کو ذبح عظیم کہنا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ تو غور کرو، تم نے نبوت کے مقام کو کتنا نیچے لے کر آ گئے۔ جس نبی پر ایمان کی وجہ سے جنت آمادہ ہوتی ہے، ساری جنت کی نعمتیں بھی جناب اسماعیل کی خاک پاپر قربان ہو جائیں تب بھی ذبح عظیم نہیں بن سکتی، کبھی بھی جناب اسماعیل کا فدیہ نہیں بن سکتی۔ جنت کی نعمتیں الگ ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر لو، اس نبی کے پیر کی خاک کا صدقہ بھی نہیں بن سکتی۔ تو ایک مرتبہ عقل استعمال کرو، اللہ نے اس قربانی کو یہاں ادھورا کیوں چھوڑا، اور اب تم سے حج کرا کے بار بار تمہیں یاد کیوں دلا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم یاد رکھو، دنیا کی کوئی قربانی جناب اسماعیل کا بدلہ نہیں ہو سکتی، بلکہ جناب اسماعیل کا بدلہ ایسے ذبح عظیم سے ہونا چاہیے کہ جہاں پر جب ذبح ہوا ہو تو اس ذبح کا اثر تا قیامت باقی رہے۔ اب ذبح عظیم کا اثر یہ نہیں ہے کہ مسلمان قیامت تک بکرے ذبح کرتے رہیں گے، جانور ذبح کرتے رہیں گے، بلکہ ذبح عظیم اس کا نام ہے کہ جس کو جب تم دبانے کی کوشش کرو گے، خاک کے ذروں سے خون ابل کر یہ بتائے گا کہ کس مظلوم کا خون ہے۔ ذبح عظیم یہ ہے، اور یہ اسی ذبح عظیم کی تاثیر ہے۔ خدا جانے حسین نے کربلا میں خدا سے کیا معاملہ کیا، یہ اسی ذبح عظیم کی تاثیر ہے کہ ابھی ماہ محرم الحرام کا چاند طلوع نہیں ہوتا، مؤمنین کے قلوب شدت غم سے تڑپنے لگے۔ ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سوچو کہ سید الشہداء صرف دو راتوں کے فاصلے پر کربلا سے دور، دو دن کی بات ہے نا، دوسری محرم کو میرا مولا کربلا والے پہنچا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے تو سوچو، دس دن کے بعد سید الشہداء کے ساتھ آ رہا ہے۔ جناب حاجرہ نے اپنے عمل سے، حضرت ابراہیم نے اپنے عمل سے کیا سمجھایا کہ جب بھی زمانے میں کہیں پر بھی کوئی ایسا مقرب اللہ بندہ، اللہ کا کوئی ایسا مقرب بندہ اگر اپنے خانوادے کی قربانیوں کو لے کر پہنچ جائے تو وہ مقام خود بخود شعائر اللہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ہر وہ شے جو کربلا کی یاد کو نہیں، کربلا کی عظمت کو دلوں میں پیدا کرے، خدا کی قدرت کو اور عظمت کو دلوں میں پیدا کرے، وہ خود بخود شاعر اللہ بن جائے گا۔ لہذا تعالیٰ میں حضرت عباس شاعر بن جاتا ہے اللہ کا جب وہ خدا کے حضور اس شجاع کی قربانی کو واقع جب بھی علم کو دیکھا کریں جب بھی کبھی علم کو دیکھا کریں ایک مرتبہ دل میں سوچا کریں کہ یہ علم کس کے ہاتھوں میں تھا. خدا کی قسم کربلا کی سرزمین پر امام حسین اور امام سجاد کے بعد اگر کوئی شجاع ترین ہستی تھی تو وہ جناب عباس علیہ السلام کے ہیں. خیموں کو ہٹانے کے لیے جب فوجی آئے نا تو بعض تواریخ نے لکھا علی کے بیٹے نے زمین پر ایک خط کھینچا اور اس کے بعد صرف اتنا کہا کسی کی ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تو اس خط سے اس طرف آ کر دکھا. تاریخ کے الفاظ ہیں کسی کی ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا. اس قدر شجاع ہے لیکن جتنا شجاع ہے اس سے زیادہ عباس علیہ السلام مطیع ہے امام حسین. اب کوئی جناب عباس کو پہچانے اور حسین کی اطاعت کرنا نہ جانے اس نے عباس کے ساتھ وفا کیا. کوئی جناب عباس کا عاشق ہو اور امام حسین کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب نہ کر سکے اس نے وفا کے سردار سے وفا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مجھے نہیں معلوم کہ امام حسین خدا سے کیا معاملہ کر چکے ہیں لیکن یہ عاشورہ امام حسین نے اپنے عزیز ترین اصحاب اپنے عزیز ترین ساتھیوں کے خون سے سینچا. یہ ہمارا قصور ہے. میں واقعاً اپنے والدین اپنے اجداد جو ہم سے جو بڑے تھے ہمارے جو اجداد تھے ہمارے جو آبا تھے میں واقعاً ان کا شکر ادا کرتا ہوں. انہوں نے یہ ہمیں تربیت دی تھی کہ ہم بغیر وضو علم کو چھوڑے نہیں تھے. ہم نے کبھی بھی ناپاک حالت نجس حالت میں عزاداری نہیں کی. ہم کبھی فرش عزا پر نجاست کے ساتھ نہیں آئے. میں اپنے نوجوانوں کے سامنے شرمندہ ہوں. یہ ہمارا قصور ہے بچوں کہ ہم تمہیں ویسی تربیت نہیں دے سکے. یہ ہمارا قصور ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اور میری نسل قیامت کے دن جناب سیدہ کو اس غلطی کا جواب دے سکے. ہم نہیں دے سکتے جواب. میں اپنی نسل کو نہیں سمجھا سکا کہ جب محرم آتا ہے تو ہنستے نہیں. میں اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکا کہ جب محرم آتا ہے تو تلی ہوئی چیزیں کیوں نہیں کھاتے. میں اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکا کہ جب گھر میں غم کی فضا ہوتی ہے تو اس فضا کو تعمیر کیسے کیا جاتا. میں اور میری نسل جناب سیدہ کو اس بات کا جواب نہیں دے سکے. بی بی میں آپ کے عزادار وہ بچے نہیں پیدا کر سکا. میں آپ کی عزاداری کی عظمت کو اپنی نئی نسل میں منتقل نہیں کر سکا. یہ میرا قصور ہے. یہ میری نسل کا قصور ہے. مجھے یاد ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 26 ذی الحج کو ہمارے گھر میں ٹی وی بند ہو جاتا تھا صرف اس خوف سے کہ کہیں ٹی وی کے کسی پروگرام سے گانے کی کوئی آواز نہ ہو. کسی سید زادے کے گھر میں ماہ محرم الحرام میں اور سفر میں موسیقی کی آواز سنائی دے اور وہ اپنے آپ کو عزادار سید الشہداء کہے، کہ کیسے بولتے ہیں کہ میری نسل کا قصور ہے، میں اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکا کہ اس مہینے میں سیدہ کتنی عزادار ہوتی ہے، میں نہیں سمجھا سکا کہ دس محرم کو عزا ختم نہیں ہوتی، دس محرم سے عزا شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ دس محرم کے بعد سیدہ قبر کے اندر نہیں تھی، بازاروں اور درباروں کے چکر لگا رہی تھی۔ یہ میرا قصور ہے، میں اپنی نسل کو نہیں سمجھا سکا کہ میری بیٹی چادر کی کیا قیمت ہوتی ہے، یہ میرا قصور ہے، میں اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا سکا کہ حجاب کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ تو اب اگر میری بیٹی کو حجاب کرنا نہیں آتا تو اسے کون بتائے گا کہ شام غریبہ میں میری بیویوں کے اوپر کون سی قیامت گزری تھی؟ بیٹی کو حجاب کرنا نہیں سکھا سکا، اگر میں اپنے بیٹے کو ان چیزوں سے نہیں روک سکا، تو کیا میں واقعا جناب علی اکبر کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو سکتا ہوں؟ مجھے جواب دیجئے۔ میں اپنی نسل کا قصور ہوں، میں خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہوں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، عزاداری کے مقدسات ہیں، اللہ نے ہمیں تعظیم کرنے کو کہا ہے۔ میرے باپ کا انتقال ہو جائے آپ مجھے بریانی کھلانے لے جائیں گے، میرے باپ کا انتقال ہو جائے، میری ماں کا انتقال ہو جائے آپ مجھے برگر کھلانے لے جائیں گے، میرے گھر میں میرے باپ کا جنازہ پڑا ہو آپ مجھے کڑھائی کھلانے لے جائیں گے، تکے کھلانے لے جائیں گے۔ جب میں عزاداری سے مزاق کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا، عزاداری اپنی جگہ باقی رہے گی، میری نسلیں تباہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ خدا کے لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، ایک مرتبہ امتحان کر کے دیکھ لیجیے، اس محرم میں اپنے گھروں میں سے تمام طرح کی وہ لوازمات بند کر دیجئے جو تعیش میں آتے ہیں، جو لہو لعب میں آتے ہیں، ٹی وی بند کر دیجئے، موبائل خدا کے لیے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے لے لیجئے، عزا کا ماحول قائم کریں، اپنے گھروں میں وہ نوحیں چلائیں کہ جو واقعا عزاداری سے بھرے ہوئے ہیں، وہ نوحہ پڑھیں، وہ نوحے پڑھائیں کہ جس کے اندر واقعا عزاداری کا تاثر پایا جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں خوراک کو سادہ بنائیں، اپنے بچوں کو ہنسنے سے روکیں، پہلے خود اپنے آپ کو ہنسنے سے روکیں۔ ایک مرتبہ دس دن کے لیے حسین کی عزا کا ماحول بنا کر دیکھو، پھر دیکھو سیدہ تمہارے اوپر، تمہاری نسل کے اوپر کیسے اپنا لطف کرتی ہے۔ بس عزادار ہو، بس عزادار ہو۔ ایک آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، یہ جو قلب کی کیفیت ہے اس کو اگر ماحول عطا ہو جائے، یہ قلب حسین کے لیے خود بخود تڑپنے لگتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ عزاداری امانتاً پہنچانی ہے، خدا کے لیے یہ امانت پہنچاؤ، ورنہ قیامت کے دن ہم حسین کے سامنے خیانت کاروں میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ امانت ہے جو سید الشہداء نے علی اکبر کے سینے سے سنا کو کھینچ کر فراہم کی ہے، یہ وہ امانت ہے جو حسین نے اپنی ابا کے دامن میں قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کے دی ہے، ارے یہ وہ امانت ہے جو حسین نے عباس کے بازوؤں کو اٹھا کر دیے ہیں، یہ وہ امانت ہے جس کو پہنچانے کے لیے سید الشہداء اپنے 6 مہینے کا یسکر اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے تھا، ارے یہ وہ امانت ہے جس کو پہنچانے کے لیے سیدہ زینب نے اپنی چادر کو دیا ہے، یہ وہ امانت ہے جس کے لیے میری بیوی نے بازاروں میں خطبے دیے ہیں، میری بیوی نے درباروں میں خطبے دیے، ارے یہ وہ امانت ہے جس کے لیے جناب سیدہ نے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام تک تماشے کھائے ہیں، ارے یہ وہ عزاداری امانت ہے جس کے لیے سید سجاد نے تازیہ دکھائے ہیں۔ خدا کے لیے حسین کی امانت کی حفاظت۔
صلاة ولعنة الله على القوم الظالمين وسيرة رحم الذين ظلموا أن يمن طلبهم عليهم ما بقي.